بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جس طرح ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے، تمہیں پاک و پاکیزہ بناتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ سب کچھ بتاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اب تم ہم کو یاد کرو تاکہ ہم تمہیں یاد رکھیں، اور ہمارا شکریہ ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔ ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو کہ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 151 سے لے کر 153 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے جناب جواد پناہی۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سمعین، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں رپورٹ پیش کی جائے گی۔ پھر تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا مستقل سلسلے وار پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیے گا۔ پھر آپ سامعین فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام سماعت فرمائیں گے۔ پھر اخبارات کے مختصر جائزے پر مبنی پروگرام ہوگا آئینۂ صحافت۔ پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام نور ایمان، اور سامعین نشریات کا آخری پروگرام اقتصادی خبروں پر مشتمل ہوگا اقتصاد نامہ۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں، پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ہندوستان میں کورونا کے نئے مریضوں کی تعداد میں تیز رفتار اضافہ۔ مختلف ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ اور مرکزی وزراء کے ساتھ وزیر اعظم مودی کی میٹنگ، صورتحال پر غور۔ دوحہ مذاکرات کے بعد بھی افغانستان میں فوج اور طالبان کے درمیان جنگ جاری۔ بغلان میں گھمسان کی جنگ، دونوں طرف سے ہلاکتیں۔ اور امریکہ میں صدارتی انتخابات کا بحران۔ ٹرمپ نے نتائج تسلیم کرنے سے پھر انکار کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس چھوڑنے کا اشارہ دے دیا۔ اب پیش خبروں کی تفصیل۔ ہندوستان میں جہاں کئی ریاستوں میں کورونا کے نئے مریضوں کی تعداد میں تیز رفتار اضافہ جاری ہے، وہیں وزیراعظم نریندر مودی نے مختلف ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ اور دیگر مرکزی وزراء کے ساتھ آن لائن میٹنگ کی اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس سلسلے میں تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد کاظمی۔
ہندوستان میں کرونا وائرس کے بڑھتے معاملوں کے درمیان آج وزیراعظم نریندر مودی نے ان 8 ریاستوں کے وزراء اعلیٰ کے ساتھ آن لائن میٹنگ کی جہاں کرونا کے اثرات زیادہ ہیں۔ ان 8 ریاستوں میں مہاراشٹر، دہلی، کیرلا، گجرات، چھتیس گڑھ، راجستھان، مغربی بنگال اور ہریانہ شامل ہیں۔ پنجاب بھی کرونا سے کافی متاثر ہے، لیکن یہاں کے وزیر اعلیٰ نے اس میٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے ہندوستان میں کرونا کی صورتحال کو دوسرے ملکوں سے بہتر بتایا، جہاں پازیٹیوٹی ریٹ نسبتاً کم ہے اور اسے 5% پر لے جانے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ویکسین کے بارے میں کہا کہ یہ کب آئے گی اس کا وقت ہم طے نہیں کر سکتے، بلکہ یہ سائنسدانوں کے ہاتھ میں ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ویکسینیشن پر کام ہو رہا ہے اور اس سلسلے میں حکمت عملی جلد وضع کی جائے گی۔ انہوں نے ریاستوں سے کہا کہ وہ کولڈ اسٹوریج کی سہولیات پر کام شروع کر دیں۔ وزیر اعظم نے وزراء اعلیٰ کو کرونا جانچ بڑھانے کا مشورہ دیا۔ اس اجلاس میں مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ اور وزیر صحت ہرش وردھن نے بھی حصہ لیا۔ امیت شاہ نے کہا کہ یورپ اور امریکہ میں کرونا کے معاملے پھر سے بڑھے ہیں، لہذا ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ریاستوں سے سوشل ڈسٹینسنگ اور ماسک کو ضروری بنانے پر زور دینے کو کہا۔ یہ اجلاس ایسے وقت میں ہوا ہے جب پورے ملک میں کرونا وائرس کے معاملے جہاں پچھلے کچھ دنوں سے 50,000 سے نیچے رہے ہیں، وہیں کچھ ریاستوں میں معاملے تیزی سے بڑھے ہیں۔ بعض شہروں میں رات کے کرفیو نافذ کر دیے گئے ہیں۔ دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے جہاں کرونا کے نئے معاملے اور اس سے مہلوکین کی تعداد سب سے زیادہ رہی ہے، مرکزی حکومت سے 1,000 اضافی آئی سی یو بیڈز کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے اسی طرح وزیر اعظم نریندر مودی سے فضائی آلودگی سے نمٹنے کے لیے مداخلت کی اپیل کی ہے۔ دہلی کے وزیر اعلی نے کہا کہ COVID-19 کی تیسری لہر کا اتنا اثر کئی وجوہات کے بنا پر رہا ہے، جن میں سب سے بڑی وجہ فضائی آلودگی ہے جو پرالی جلانے سے ہو رہی ہے۔ کیجریوال نے کہا کہ 10 نومبر سے دہلی میں کرونا کے معاملے مسلسل بڑھے ہیں، ایسے میں آنے والے دنوں میں حفظان صحت کی سہولیات اور بڑھانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ واضح رہے کہ دہلی میں اگرچہ کرونا کے نئے معاملوں میں کچھ کمی آئی ہے، لیکن لگاتار چوتھے دن اس بیماری میں مبتلا ہو کر جان گنوانے والوں کی تعداد 100 سے زیادہ رہی ہے۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
پاکستان میں کورونا کی دوسری لہر کے دوران یومیہ متاثرین کی تعداد 3,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 2,954 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، 48 افراد جان کی بازی ہار گئے اور 875 افراد شفا یاب ہوئے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں کورونا وائرس کے مریضوں کی مجموعی تعداد 3,79,800 سے زیادہ ہے۔ پاکستان میں کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی شرح 87% سے زیادہ ہے اور اب تک 3,31,700 سے زیادہ افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 7,700 سے تجاوز کر گئی ہے اور فعال مریضوں کی تعداد 40,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کورونا کے مریضوں اور اموات میں اضافے کو دیکھتے ہوئے وفاقی حکومت نے تمام تعلیمی اداروں کی بندش، جبکہ صوبائی حکومتوں نے مختلف کاروباری اور سماجی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ پاکستانی ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ اگرچہ ملک میں کورونا وائرس کی صورتحال بہتر ہوئی تھی، تاہم احتیاطی تدابیر پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر کورونا کے مریضوں اور اموات میں اضافہ شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بذریعہ اشتہار طلبی کی تعمیل سے متعلق رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق دفتر خارجہ میں یورپی امور کے ڈائریکٹر مبشر خان کی جانب سے جمع کرائی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف جان بوجھ کر عدالت میں پیش نہیں ہو رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق نواز شریف عدالت میں زیر سماعت کیس سے متعلق مکمل طور پر آگاہ ہیں اور ان کے اشتہار جاری ہونے کی خبر پاکستان اور بیرون ملک میڈیا پر نشر ہو چکی ہے۔ عدالت میں جمع کرائی گئی اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کی لندن رہائش گاہ پر طلبی کا اشتہار رائل میل کے ذریعے بھیجا گیا تھا جو انہیں موصول ہو گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف گزشتہ برس اکتوبر میں لاہور ہائی کورٹ کی عبوری ضمانت پر علاج کے نام پر لندن گئے تھے اور اب تک وہیں مقیم ہیں۔ نواز شریف کے خلاف بدعنوانیوں کے متعدد مقدمات عدالتوں میں زیر سماعت ہیں اور ایک کیس میں انہیں 7 سال قید اور $2.5 کروڑ جرمانے کی سزا بھی سنائی جا چکی ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ شمالی افغانستان کے صوبے بغلان میں ہونے والی جھڑپوں میں کم سے کم 10 طالبان ہلاک ہو گئے ہیں۔ صوبے بغلان کے پولیس ترجمان احمد جاوید کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ پل خمری کے علاقے میں یہ جھڑپیں اس وقت شروع ہوئیں جب طالبان کی ایک ٹولی نے سیکورٹی فورس کی ایک چیک پوسٹ پر اچانک حملہ کر دیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سیکورٹی فورس کے جوابی حملے میں 10 طالبان ہلاک ہو گئے اور انہیں علاقے سے پسپائی پر مجبور ہونا پڑا۔ پولیس ترجمان کے مطابق جھڑپوں میں 2 سیکورٹی اہلکار بھی مارے گئے ہیں۔ یہ جھڑپیں ایسے وقت میں ہوئی ہیں جب قطر کے دارالحکومت دوحا میں حکومت افغانستان اور طالبان کے درمیان 12 ستمبر سے امن مذاکرات جاری ہیں، تاہم فریقین کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے ہیں۔ امریکہ ہمیشہ کی طرح بین الافغان مذاکرات میں رخنا اندازی کر رہا ہے اور افغانستان میں بدامنی کے ذریعے اپنے مفادات پورے کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ افغانستان کی قومی سلامتی کے ادارے کے سربراہ نے زور دے کر کہا ہے کہ ملک میں دہشت گرد گروہوں کے درمیان منظم رابطے ہیں۔ افغانستان کی قومی سلامتی کے ادارے کے سربراہ احمد ضیاء سراج نے کہا کہ بہت سے دہشت گردانہ واقعات میں جہاں طالبان نے خود کش حملے کیے ہیں، وہیں انہوں نے دوسرے گروہوں کے عناصر کو استعمال کیا ہے۔ احمد ضیاء سراج کا کہنا تھا کہ یہ تمام گروہ عسکری ٹریننگ سمیت بعض مسائل کے سلسلے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ افغانستان کی قومی سلامتی کے ادارے کے سربراہ نے کہا کہ دہشت گرد گروہوں میں کوئی فرق نہیں ہے، سب کے سب ایک ہی مقصد پر کاربند ہیں اور وہ مقصد عوام کا قتل عام، اقدار کی تباہی اور حکومت کا تختہ الٹنا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ طالبان کے عناصر کراچی، پشاور اور کوئٹہ میں اپنے محفوظ اڈوں سے افغانستان کو مسائل و مشکلات سے دوچار کر رہے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگر ان کے پاس یہ محفوظ اڈے نہ ہوتے تو اب تک ختم ہو چکے ہوتے۔ افغانستان کی قومی سلامتی کے ادارے کے سربراہ نے مزید کہا کہ افغان فوج اور سیکورٹی فورسز تقریباً 20 دہشت گرد گروہوں کے ساتھ برسر پیکار ہیں جنہیں طالبان کی سرپرستی حاصل ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر اپنی شکست ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ انتقال اقتدار کی حامی بھرنے کے کچھ ہی گھنٹے کے بعد صدر ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ دھاندلی زدہ انتخابی نتائج کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ صدارتی انتخابات میں تاریخ کی بدترین دھاندلی کی گئی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ جعلی ووٹوں اور ڈومینین سافٹ ویئر کے ذریعے بنائے گئے انتخابی نتائج کی توثیق نہیں کریں گے۔ قبل ازیں ٹرمپ نے کہا تھا کہ انہوں نے حالیہ انتخابات میں کامیاب ہونے والے امیدوار کو اقتدار کی منتقلی کا عمل شروع کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ امریکہ کی جنرل سروس ایجنسی جی ایس اے نے بھی نو منتخب صدر جو بائیڈن کو اطلاع دی ہے کہ وہ انتقال اقتدار کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے آمادہ ہیں۔ جی ایس اے کی جانب سے جو بائیڈن کی ٹیم کو لکھے گئے ایک خط میں کہا گیا ہے کہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ وہ انتخابات جیت چکے ہیں، لہذا انتقال اقتدار کا عمل شروع کر سکتے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اب تک اپنی شکست تسلیم کرنے سے گریز کرتے آئے ہیں، یکے بعد دیگرے 2 ٹویٹ کیے ہیں، جن میں سے پہلے ٹویٹ میں انہوں نے انتقال اقتدار کا عمل شروع کرنے کی توثیق کی ہے، جبکہ دوسرے میں حالیہ صدارتی الیکشن کو ملک کی تاریخ کے سب سے زیادہ دھاندلی زدہ الیکشن قرار دیا ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد بن سلمان نے صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے ساتھ ہونے والی حالیہ خفیہ ملاقات کی خبریں جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ المیادین ٹی وی چینل کے مطابق صہیونی اخبار اسرائیل ٹوڈے نے اپنے ذرائع کے حوالے سے لکھا ہے کہ سعودی عرب کے ولی عہد بن سلمان نے صہیونی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے ساتھ ملاقات کی خبریں جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے تاکہ اس سلسلے میں سامنے آنے والے رد عمل کا جائزہ لیا جا سکے۔ مذکورہ صہیونی اخبار کے مطابق بن سلمان اور نیتن یاہو کے درمیان یہ پہلی ملاقات نہیں تھی، اور اس ملاقات میں شریک افراد نے امریکہ کی نئی حکومت کو واضح پیغام دینے کے لیے اس سے متعلق خبروں کو عام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سعودی ولی عہد نے صہیونی وزیر اعظم کے دورے سعودی عرب کی خبریں عام کرنے کی منظوری ایسے وقت میں دی ہے جب اس سے پہلے وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے ممکنہ عوامی رد عمل کے بارے میں اپنے خوف اور تشویش کا اظہار کر چکے ہیں۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے پیر کے دن بنیامین نیتن یاہو اور موساد کے عہدیداروں کے خفیہ دورے سعودی عرب کی خبریں جاری کی تھیں۔ اس موقع پر امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو بھی سعودی عرب میں موجود تھے۔ بنیامین نیتن یاہو اور بن سلمان کے درمیان خفیہ ملاقات کی خبریں میڈیا میں آنے کے بعد علاقائی سطح پر منفی رد عمل سامنے آیا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک، اسلامی جہاد، حماس اور عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین جیسے جہادی گروپوں نے اس ملاقات کو خطرناک قرار دیا ہے۔ غزہ پر صہیونی حکومت کے مسلسل حملوں کے باوجود صہیونی وزیر جنگ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل حماس کے ساتھ سمجھوتے کے لیے تیار ہے۔ صہیونی حکومت کے وزیر جنگ بینی گینٹس نے امن کے عمل میں اقوام متحدہ کے نمائندے نکولائے ملادینیف سے کہہ دیا ہے کہ اگر اسرائیل طویل مدت قیام امن اور قیدیوں کی واپسی کے بارے میں اتفاق رائے تک پہنچ جائے تو تل ابیب غزہ کے شہریوں کے حالات بہتر بنا دے گا۔ صہیونی وزیر جنگ کے بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں کہ ان کی غاصب حکومت نے مقبوضہ علاقوں میں کشیدگی جاری رکھنے کے لیے ایک بار پھر غزہ پٹی کے کچھ علاقوں پر بمباری کی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
اور سمعین، اب ریڈیو تہران کی تفصیلی رپورٹ۔ یمن کی نیشنل سولوشن حکومت نے کہا ہے کہ جب تک یمن کے خلاف جنگ کا سلسلہ بند نہیں ہو جاتا، اس وقت تک سعودی اہداف پر حملوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یمن کی نیشنل سولوشن حکومت کے نائب وزیر اطلاعات و نشریات نصر الدین عامر نے اعلان کیا ہے کہ یمن کی فوج اور عوامی رضاکار فورس اپنی سرزمین کے دفاع کا حق رکھتی ہیں، بنابراین یمن کے خلاف جارحیت کے جواب میں کیے جانے والے حملے اور فوجی کارروائیاں ایک حکمت عملی اور ٹیکٹک ہے۔ یمنی حکومت کے اعلی عہدیدار نے جنگ سے باہر نکلنے کے لیے سنا کی تجاویز پر ریاض کی جانب سے توجہ نہ دینے پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی اخبارات میں جنگ روکنے کے لیے سعودی عرب کے ساتھ خفیہ مذاکرات کے بارے میں شائع ہونے والی خبریں بے بنیاد ہیں۔ دوسری جانب تحریک انصار اللہ کے سیاسی شعبے کے رکن عبدالوہاب المحبشی نے بھی اعلان کیا ہے کہ جس میزائل سے سعودی عرب کی آرام کو آئل تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے، اسے اپ گریڈ کیا جائے گا تاکہ اس کی رینج مقبوضہ فلسطین تک بڑھ جائے۔ یمن کی مسلح فوج کے میزائلی یونٹ نے پیر کو قدس دو میزائل سے سعودی عرب کے شہر جدہ میں واقع آرام کو آئل اسٹیشن کو نشانہ بنایا تھا۔ یمن کی مسلح فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے بھی اعلان کیا ہے کہ یمنی فوج کا میزائلی یونٹ قدس دو گائیڈڈ میزائل کے ذریعے سعودی عرب کی آرام کو آئل تنصیبات ڈسٹریبیوشن اسٹیشن کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا ہے۔ اس درمیان تحریک انصار اللہ کی سیاسی کونسل کے رکن نے کہا ہے کہ جارے سعودی اتحاد میں شدید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں اور یہ اتحاد بکھرنے کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق تحریک انصار اللہ کی سیاسی کونسل کے رکن محمد البخیتی نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب نے صہیونی حکومت کے ساتھ ساز باز کر کے جو فائدہ اٹھایا ہے، وہ اس نقصان کے مقابلے میں کچھ نہیں جو یمن میں انہوں نے اٹھایا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام 4 آذر، 8 ربیع ثانی اور 24 نومبر کو ماضی میں رونما ہونے والے بعض اہم تاریخی واقعات پر مشتمل ہے۔ آٹھ ربیع ثانی سن 232 ہجری قمری کو فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی مدینہ میں ولادت ہوئی۔ آپ نے اپنے والد گرامی حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ عباسی حکومت کی طرف سے جبر اور دباؤ کے تحت عراق کے شہر سامرہ ہجرت کی۔ آپ تقریباً 13 سال تک وہاں رہے اور اپنے والد گرامی سے قصب فیض کیا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کے بعد تقریباً 5 سال سے زیادہ مدت تک مسلمانوں کی ہدایت و امامت کے فرائض انجام دیے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور امامت عباسی حکمرانوں کے سیاسی اور فوجی اقتدار کے عروج کا زمانہ تھا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی عمر صرف 28 سال تھی، جس میں سے کچھ سال نظر بندی، جلا وطنی اور عباسی حکمرانوں کے قید خانے میں گزرے۔ اس حال میں بھی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے مسلمانوں کی ہدایت و رہبری کے چراغ کو روشن رکھا، جس کا واضح اثر مسلمان دانشوروں کی تربیت ہے، جنہوں نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں اسلامی علوم حاصل کیے اور مختلف اسلامی علوم کے میدان میں خاص کارنامے انجام دیے۔ چار آذر سن 1329 ہجری شمسی کو ایران کی مجلس شورا ملی کے پیٹرولیم کمیشن نے برطانیہ اور ایران کی تیل کمپنی کے الحاق کے معاہدے کو مسترد کر دیا۔ یہ معاہدہ ایران کے تیل کے ذخائر کو لوٹنے کے سلسلے میں امریکہ اور برطانیہ کی تضاد بیانیوں کے دوران، جب ایران میں تیل کی صنعت کو قومیائے جانے کی تحریک زور پکڑ رہی تھی، تیار کیا گیا تھا۔ اس معاہدے کا منصوبہ جنوبی ایران کے تیل سے فائدہ اٹھانے میں برطانیہ کی پوزیشن مضبوط بنانے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ یہ معاہدہ ایران کے اقتدار اعلیٰ کے لیے خطرہ تھا، اور ایران کے تیل کے ذخائر سے فائدہ اٹھانے میں برطانوی تیل کمپنی کے اختیارات میں اضافے کے لیے کیا گیا تھا۔ اس معاہدے کی مخالفت اور برطانوی سامراج کی سازشوں کا پردہ چاک کرنے میں مذہبی اور قومی طاقتوں نے فعال کردار ادا کیا۔ آخرکار مذہبی اور قومی طاقتوں کے قریبی تعاون نے جد و جہد کو کامیابی سے ہمکنار کیا، اور ایران کی تیل کی صنعت کو 29 اسفن سن 1329 ہجری شمسی کو قومی تحویل میں لیے جانے کا اعلان کر دیا گیا۔ چار آذر سن 1344 ہجری شمسی کو ایران کے مشہور فلسفی محمد ہادی فرزانہ کا انتقال ہوا۔ وہ حکیم فرزانہ کے نام سے مشہور تھے، اور سن 1263 ہجری شمسی میں صوبہ اصفہان کے علاقے شہرزہ میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ابتدائی دینی تعلیم اپنے آبائی وطن میں حاصل کی اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے اصفہان چلے گئے، جہاں انہوں نے سید محمد باقر درچئی، ملا عبد الکریم غزی اور مرزا نصر اللہ حکیم جیسے اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ وہ فلسفہ و حکمت میں زیادہ دلچسپی لیتے تھے، اس لیے اس شعبے میں انہوں نے بہت زیادہ محنت کی اور ان کا شمار اساتذہ میں ہونے لگا۔ اس کے بعد وہ اپنے آبائی علاقے شہرزہ واپس چلے گئے اور اپنی آخری سانس تک وہاں درس و تدریس اور تبلیغ دین میں مصروف رہے۔ چوبیس نومبر سن 2013 عیسوی کو جنیوا شہر میں اسلامی جمہوریہ ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں عبوری معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اس معاہدے سے ایران اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل اراکین، فرانس، برطانیہ، امریکہ، چین اور جرمنی پر مشتمل گروپ 5+1 کے درمیان مذاکرات، جامع ایٹمی معاہدے پر دستخط، ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں تمام غلط فہمیوں اور ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کی راہ ہموار ہو گئی۔ جوائنٹ پلان آف ایکشن کے نام سے موسوم عبوری معاہدے کے مطابق فریقین رضاکارانہ طور پر ایک جامع راہ حل کے سلسلے میں باہمی اقدامات انجام دینے کے پابند بنے۔ اس طرح ایران نے اپنا ایٹمی پروگرام اور یورینیم کی افزودگی کو محدود پیمانے پر جاری رکھا اور اپنی ایٹمی تنصیبات پر جوہری توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی IAEA کی نگرانی کو پہلے سے زیادہ کر دیا۔ ادھر مغربی ممالک نے ایران پر لگی پابندیوں کو معطل کر دیا اور نئی پابندیاں عائد کرنے سے گریز کیا۔ جنیوا عبوری معاہدے کی سب سے اہم خصوصیت یہ تھی کہ مغربی حکومتوں نے پرامن جوہری توانائی تک رسائی اور یورینیم افزودگی کے ایرانی حق کا اعتراف کیا۔ واضح رہے کہ ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان جامع ایٹمی معاہدہ JCPOA جولائی سن 2015 میں طے پایا۔ البتہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے مئی سن 2018 میں غیر قانونی طریقے سے جامع ایٹمی معاہدے سے امریکی علیحدگی کا اعلان کیا اور اس کے بعد 2 مرحلوں میں ایران پر ایک بار پھر پابندیاں عائد کر دیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا، دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا۔ کب تک میرے آقا بتلاؤ شب غم کی، کس آن سحر ہوگی، اب رحم کرم محبوب خدا کرنا، دکھیوں پہ کرم اپنا، یا صلی علی کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا، ہم تو ہیں رہین غم اور ہجر کے مارے ہیں، جو کچھ بھی ہے لیکن ہم دیوانے تمہارے ہیں، مقبول دیوانوں کی سرکار دعا کرنا، دکھیوں پہ کرم اپنا، یا صلی علی کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا، ہر چند کے چوکھٹ سے یہ دور دیوان۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، ہم یہاں پر ایک مرتبہ پھر فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور سامعین اب سماعت فرمائیے اسی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام۔
حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہم اہل بیت علیہ السلام کے عقیدت مندوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سن 232 ہجری قمری میں ربیع ثانی کی 8 تاریخ کو مدینہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نواسے کی ولادت کی خبر عام ہوئی تو لوگوں میں خوشی و مسرت پھیل گئی۔ اس نو مولود کی آواز سے مدینہ کو چار چاند لگ گئے۔ ہاں، وہ ننا ستارہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ آپ کو ابو محمد کی کنیت سے یاد کیا جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، میرے اہل بیت نوح کی کشتی کی مانند ہیں، جو بھی ان سے تمسک کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ان سے جدا ہوگا وہ غرق اور نابود ہو جائے گا۔ ہم بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا دامن تھامتے ہیں اور خدا سے دعا گو ہیں کہ ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اہل بیت علیہ السلام کے عقیدت مندوں کو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
Thank you.
حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے بہت ہی کٹھن حالات میں زندگی گزاری، لیکن اس کے باوجود آپ نے 28 سال کی بابرکت عمر میں دنیا والوں کے لیے بہت ہی گراں قدر اور دائمی میراث چھوڑی۔ آپ نے اپنے کام کی ابتدا خالص محمدی اسلام اور اس کے حیات بخش مفید اور ترقی یافتہ نظریات سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے ساتھ کی۔ آپ کا اگلا قدم ان اعتراضات اور سوالوں کا جواب دینا تھا جو مخالفین اور دنیا کے بدلے میں دین بیچنے والے درباری علماء کی جانب سے کیے جاتے تھے۔ ان اعتراضات کی وجہ سے اسلام کا نورانی چہرہ داغدار ہو سکتا تھا۔ تمام تر خطرات کے باوجود حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے سیاسی سرگرمیوں کو منظم کرنے کا قدم بھی اٹھایا اور عملی طور پر ثابت کر دیا کہ دین اور سیاست ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے والد گرامی حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا، میرا بیٹا حسن صحیح ترین فطرت اور مستحکم ترین حجت کا مالک ہے، وہ میرا بڑا فرزند اور جانشین ہے، امامت کا سرچشمہ اس تک پہنچتا ہے، تم نے جو سوال مجھ سے کیا اس سے کرو، کیونکہ وہ ہر ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو اپنے اہداف کے حصول کے سلسلے میں بہت سی مشکلات کا سامنا تھا۔ بنی عباس کے خلفاء کی سیاست جھوٹ اور فریب پر استوار تھی، ایسی صورتحال میں آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے پیرووں کو منظم اور انہیں مستقبل کے بارے میں پر امید کرنا تھا۔ دوسری جانب آپ کے زمانے میں تشیعوں کی طاقت اور ترویج کی وجہ سے بنی عباس کے خلیفہ نے آپ پر پابندی لگا رکھی تھی اور آپ کو کسی طرح کی سرگرمی کی اجازت نہیں تھی، لیکن آپ شیعوں کی ہدایت کے لیے ہر موقع سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ آپ نے اپنی امامت کی مختصر سی مدت میں بہت عظیم کام انجام دیے۔ آپ کی علمی کوششوں میں سے ایک یہ تھی کہ آپ نے مختلف علاقوں کے شیعوں کے درمیان رابطے کی غرض سے اپنے نمائندے مقرر کرنے اور پیغامات بھیجنے کے ذریعے ایک نیٹ ورک قائم کیا۔ آپ کی خفیہ سیاسی سرگرمیوں میں سے آپ کی جانب سے شیعوں کی مالی حمایت اور پشت پناہی نیز مشکلات کے مقابلے میں اہم سیاسی شخصیات کی تقویت کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے خاص اقدامات میں سے لوگوں اور انقلابیوں کے دلوں میں مستقبل کے بارے میں امید پیدا کرنا اور لوگوں خصوصاً شیعوں کو اپنے فرزند حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت کے زمانے کے لیے تیار کرنا بھی تھا، تاکہ لوگ کبھی بھی نا امیدی اور مایوسی کا شکار نہ ہوں اور اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالی کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، یعنی وہی خوشخبری جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا ہے ان پر احسان کریں اور انہیں لوگوں کا پیشوا بنائیں اور زمین کا وارث قرار دیں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام حسن کردار کے لحاظ سے اپنے زمانے کے سارے لوگوں سے آگے تھے۔ الفصول المہمہ کے مصنف ابن سباق مالکی نے کہ جو سنی عالم دین تھے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے، آپ میں اخلاق حمیدہ اور خصال حسنہ جمع ہو گئے تھے، آپ کے اندر وہ تمام خصوصیات موجود تھیں جو منصب امامت اور حکمرانی کے لیے ضروری ہیں، علم، زہد، عقل کے کامل ہونے، عصمت، شجاعت، کرم اور بزرگواری اور دوسرے بہت سے اعمال جو انسان کو خدا کے قریب کرتے ہیں، ان سب میں آپ سب لوگوں سے آگے تھے، یعنی ان سب خصوصیات کے اعتبار سے جو آپ کے والد گرامی نے آپ کی امامت کے بارے میں صراحت کے ساتھ یا اشاروں میں بیان فرمائی تھی۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے صرف عقیدت مندوں نے ہی نہیں بلکہ آپ کے دشمنوں نے بھی آپ کی تعریف کی ہے۔ عباسی خلیفہ معتمد نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو زندان میں ڈال دیا، وہ ہمیشہ آپ کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا، وہ جاننا چاہتا تھا کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اپنا اصولی موقف بدل دیں گے یا استقامت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں گے، لیکن اس کے جاسوس اسے ہمیشہ بتاتے کہ امام علیہ السلام کے موقف میں نہ صرف کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے بلکہ آپ دن روزے میں اور رات نماز اور عبادات میں گزار دیتے ہیں۔ بنی عباس کی حکومت کا ایک ملازم زندان میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے اپنی ملاقات کا حال بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، جب انہوں نے مجھے دیکھا تو میں اس طرح ان کی روحانی اور ملکوتی شخصیت کا گرویدہ ہو گیا جیسے اپنے آپ پر میرا اختیار نہ رہا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ معتمد نے لوگوں کو فریب دینے کے لیے آپ کی آزادی کا حکم جاری کر دیا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اس آیت کے مصداق تھے جس میں فرمایا گیا ہے، ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو کہ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لوگ مشکلات اور سختیوں کے دوران حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے رجوع کرتے تھے، حکومت کی جانب سے لوگوں کے ساتھ آپ کے رابطے کی راہ میں رکاوٹیں حائل کیے جانے کے باوجود آپ لوگوں کی مشکلات حل کرنے کی کوشش کرتے تھے، آپ کے کرم و بخشش کا دائرہ بہت وسیع تھا اور بہت سے لوگ اس سے مستفید ہوئے۔ علی ابن ابراہیم کہتے ہیں کہ مالی مشکلات نے میرا جینا دشوار کر دیا تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ غربت کا اشتہا اپنے گھر سے باہر کیسے نکالوں۔ میں نے سن رکھا تھا کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام بہت سخی اور غریبوں کے ہمدرد ہیں، میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر پریشانی کے عالم میں آپ کے گھر کی جانب گیا، راستے میں اپنے بیٹے سے کہا، کاش امام مجھے 500 درہم دے دیں، 200 درہم سے میں کپڑے خریدوں گا اور 200 درہم سے آٹا اور بقیہ سے زندگی کے دوسرے اخراجات پورے کروں گا۔ میرے بیٹے نے کہا، کاش 300 درہم مجھے دے دیں، 100 درہم سے میں گھوڑا خریدوں گا، 100 درہم سے لباس اور 100 درہم سفر کے لیے رکھ لوں گا۔ ہم لوگ انہی خیالات کے ساتھ امام علیہ السلام کے گھر تک پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، امام کا غلام باہر آیا اور کہنے لگا، اگر آپ علی ابن ابراہیم اور یہ آپ کے بیٹے محمد ہیں تو اندر آئیے۔ ہم حیرت کے عالم میں امام کے گھر میں داخل ہوئے، امام حسن عسکری علیہ السلام نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، تم پہلے ہمارے پاس کیوں نہیں آئے کہ ہم تمہاری ضرورت پوری کر دیتے۔ میں نے شرمندگی کا اظہار کیا، امام نے کچھ باتیں کی لیکن پیسوں کا ذکر نہیں ہوا، ہم نے بھی اپنی ضروریات اور ضرورت کے پیسوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا اور امام سے اجازت لے کر رخصت ہوئے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا غلام دروازے تک ہمیں چھوڑنے آیا، اس نے مجھے تھیلی دی اور کہا، اس تھیلی میں تمہارے لیے 500 درہم ہیں تاکہ اپنی ضروریات پوری کر سکو، اور ایک تھیلی میرے بیٹے کو دی اور کہا، اس میں 300 درہم ہیں تاکہ ان کے ذریعے گھوڑا اور لباس خرید سکو اور سفر کر سکو۔ ہم بہت زیادہ حیرت زدہ ہوئے، ہم نے تھیلیاں لی اور غلام سے الوداع ہوئے، ہم سوچ میں غرق اور امام کی سخاوت پر حیرت زدہ وہاں سے چل پڑے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے اجداد طاہرین کی طرح خالص محمدی اسلام کی تبلیغ کے لیے کسی کوشش سے دریغ نہیں کیا، آپ نے عوام کو حقائق سے آگاہ کرنے کے علاوہ ممتاز شخصیات کی تربیت بھی کی۔ آپ کی عمر 28 برس تھی جب سن 260 ہجری قمری میں اس وقت کے خلیفہ نے آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ آپ کا روضہ اقدس عراق کے شہر سامرہ میں ہے، جہاں دنیا بھر سے اہل بیت علیہ السلام کے عقیدت مند زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ ہم ایک بار پھر اپنے سامعین کو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں حق کے راستے پر چلنے اور ہمیں رضائے پروردگار کے حصول اور اخلاقی فضائل سے مزین ہونے کے لیے مقدس ہستیوں سے تمسو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سامعین، ابھی آپ فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سامعین، پروگرام کا آغاز پاکستانی اخبارات سے کرتے ہیں اور شروع میں پیش خدمت ہیں روزنامہ جنگ کی بعض اہم سرخیاں۔ وزیراعظم عمران خان کی کرونا وائرس کے خلاف کامیاب پالیسیوں کے اعتراف میں ورلڈ اکنامک فورم نے 25 نومبر کا دن پاکستان کے نام کر دیا۔ تعلیمی ادارے جمعرات سے بند، امتحانات ملتوی، 24 دسمبر تک آن لائن کلاسز، 25 دسمبر سے 10 جنوری تک تعطیلات۔ پاکستان میں کرونا ویکسین کی تیاری شروع۔ اب پیش خدمت ہیں روزنامہ نوائے وقت کی کچھ اہم سرخیاں۔ وزیراعظم نے نئی ٹیکسٹائل پالیسی کی منظوری دے دی۔ بجلی، گیس سستی، برآمدات 20 ارب 80 کروڑ ڈالر کرنے کی تجویز۔ گلگت، پیپلز پارٹی کا مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج، جھڑپیں، پھتراؤ، سرکاری دفتر 4 گاڑیاں جلا دیں۔ الزامات بے بنیاد، امریکہ پاکستان کے خلاف ایف اے ٹی ایف سے شکایت واپس لے، رحمان ملک کا بائیڈن کو خط۔ اور یہ ہیں روزنامہ جسارت کی بعض اہم سرخیاں۔ سندھ بھر میں آج سے کاروبار شام 6 بجے بند کرنے کا حکم۔ بیگم شمیم اختر کی وفات پر نون لیگ سیاست سے باز رہے، شبلی فراز۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن 2 سالہ ڈگری پروگرام ختم۔ سامعین، اب پیش ہے روزنامہ جنگ کے آج کے ایک ادارے کے بعض اہم اقتباسات۔ ادارتی نوٹ کا عنوان ہے پاکستان کی تجارتی رینکنگ میں بہتری۔ اخبار لکھتا ہے کہ مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے اتوار کے روز سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں قوم کو پاکستان کی تجارتی رینکنگ بھارت اور بنگلہ دیش سے بہتر ہو جانے کی جو خوشخبری دی ہے، اس کی روح سے پاکستان کے حق میں 79 درجے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کی روشنی میں معیشت کے ساتھ ساتھ روزگار کے مواقع میں بھی بہتری کے امکانات روشن ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ قبل ازیں درجہ بندی کی یہ شرح 34% پر تھی، اس میں 45% اضافہ گزشتہ تقریباً 5 ماہ کے عرصے میں دیکھنے میں آیا۔ اسی دوران درآمدات میں کمی، برآمدات اور ترسیلات زر میں اضافے کا رجحان بڑھا اور ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں استحکام دکھائی دیا۔ بلا شبہ یہ حوصلہ افزا صورتحال وزیراعظم عمران خان کے گزشتہ دنوں دیے گئے اقتصادی نشوونما سے متعلق بیان کو تقویت دیتی ہے، جس میں انہوں نے گزشتہ 4 ماہ میں کوئی بھی بیرونی قرضہ نہ لینے کا ذکر کیا ہے۔ اور اب ہندوستان کے اخبارات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ روزنامہ انقلاب کی کچھ اہم سرخیاں۔ کسان زرعی قوانین کے خلاف جمعرات کو دہلی مارچ پر مصر۔ فرانسیسی صدر مسلمانوں پر نئی پابندیاں عائد کرنے کے لیے سرگرم۔ متنازع بل کی تیاری۔ تلنگانہ کے وزیر اعلی چندر شیکھر راؤ کے اثاثہ جات میں اضافے کا الزام۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا کی اہم سرخیاں۔ وبا کو قابو کرنا لوگوں کی بھی ذمہ داری، ہرش وردھن۔ یاہو کی سعودی ولی عہد بن سلمان سے خفیہ ملاقات۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ، خلیج فارس کے ممالک میں ہلچل۔ ہماچل پردیش کے 4 اضلاع میں رات کا کرفیو نافذ۔ 31 دسمبر تک تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ ماسک نہ پہننے پر 1,000 روپے کا جرمانہ۔ سامعین، پروگرام کے آخر میں روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کے ایک اہم رپورٹ شامل کر رہے ہیں۔ عنوان ہے، فرانس کے سیکولرزم میں مسلمانوں کے لیے جگہ ہے یا نہیں۔ اخبار لکھتا ہے کہ فرانس میں ہونے والے حالیہ پرتشدد واقعات نے یورپ میں مسلمانوں اور وہاں کی سیکولر حکومت کے تعلقات میں موجودہ خلیج کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ اسلامی علیحدگی پسند کے بارے میں فرانسیسی صدر ایمین مکرون کی تقریر کے بعد روشن خیالی کے ملک میں سیکولرزم کے مسئلے کے بارے میں پرانی بحث نے ایک نیا جنم لیا ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ تاریخی پیچیدگی کے باوجود یہ کہا جا سکتا ہے کہ فرانسیسی سیکولر ماڈل جمہوری، منصفانہ اور کثیریت پسند ہے، مسلمانوں کو گلے لگانے کے لیے ایک اچھا فریم ورک مہیا کرتا ہے اور انہیں معاشرے میں بہتر مقام دینے کے حوالے سے قوانین وضع کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئین صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین، اب پیش خدمت ہے ہمارا اگلا پروگرام نور ایمان، اور اس کے بعد اقتصادی خبروں پر مشتمل پروگرام پیش کیا جائے گا، اقتصاد نامہ، جو ہماری شام کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ اسی پر ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی۔ حسین تقوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ سامعین، پروگرام نور ایمان کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس پروگرام میں ہم نو مسلموں سے آپ کو روشناس کراتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم اسکاٹ لینڈ کی ایک نو مسلم خاتون کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین، جو لوگ اسلام کو ایک سچے راستے کے طور پر منتخب کرتے ہیں، عام طور سے اس دین الہی کی کسی خاص چیز کی طرف ان کی توجہ مبذول ہوتی ہے۔ بہت سے افراد قرآن پڑھنے کے بعد مسلمان ہو جاتے ہیں، کچھ افراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متاثر ہو کر، کچھ افراد اپنے اچھے مسلمان دوستوں کی صحبت میں رہ کر، اور کچھ افراد ماہ مبارک رمضان کے روحانی ماحول سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ محترمہ مایا والاس بھی ان نو مسلموں میں شامل ہیں جو ماہ مبارک رمضان کی روحانی اور معنوی فضا اور اپنے روزہ دار دوستوں سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے ہیں۔ محترمہ مایا والاس بھی ان نو مسلموں میں شامل ہیں جو ماہ مبارک رمضان کی روحانی اور معنوی فضا اور اپنے روزہ دار دوستوں سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئی ہیں۔ محترمہ مایا والاس اسکاٹ لینڈ کے ایک غیر مذہبی خاندان میں پلی بڑی، لیکن اپنے دین کی بالکل پابند نہیں تھی۔ انہوں نے اسکول کے زمانے میں زندگی کے بارے میں اپنے بعض سوالات کے جواب کی خاطر مختلف ادیان کا کچھ مطالعہ کیا، لیکن جواب نہیں مل سکا۔ چونکہ ان کے اسکول میں اسلامی تعلیمات کا کوئی معلم نہیں تھا، اس لیے مایا والاس نے اسلام کے بارے میں مطالعہ نہیں کیا۔ ویسے بھی وہ مغربی ذرائع ابلاغ کے پروپیگنڈے کی وجہ سے مسلمانوں کو دہشت گرد سمجھتی تھی۔
سمین، محترمہ مایا والاس نے ایک جگہ کام شروع کیا تو ان کی جان پہچان وہیں پر کام کرنے والے کچھ افراد سے ہوتی ہے جو پاکستانی مسلمان تھے۔ پاکستانیوں کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ مسلمانوں کے بارے میں ان کا خیال غلط تھا، بلکہ وہ تو امن پسند اور قابل احترام ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کی آمد ہوئی اور ان کے مسلمان ساتھیوں کا روزہ تھا۔ افطار کے موقع پر ان میں سے ایک روزہ دار مایا سے بھی افطاری کھانے کو کہتا ہے، جس سے وہ شرمندگی کا احساس کرتی ہیں۔ مایا اس دن کے بارے میں کہتی ہیں کہ وہ لمحہ میرے لیے بہت سنگین تھا، کیونکہ میں نے اس دن ان کے روزے کی طرف توجہ دیے بغیر کھانا کھایا تھا اور ان کے سامنے پانی بھی پیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے افطار کی دعوت دی، نیز اپنا روزہ بھی میرے ساتھ کھولا۔ میں سوچنے لگی کہ مسلمان اس طرح کا عمل بھی کرتے ہیں، وہ خود بھوکے رہتے ہیں اور اپنا کھانا مجھے دیتے ہیں۔ البتہ چونکہ مایا دین کو قبول نہیں کرتی تھی، اس لیے ان کے لیے مسلمانوں کے روزہ رکھنے کے فلسفے کو نہ سمجھنا فطری بات تھی۔ ان کو ابھی پتہ نہیں تھا کہ خالق کائنات کے احکامات پر عمل کرنا، چاہے سخت ہی ہو، بہت شیرین اور لذت بخش ہوتا ہے، نیز آخرت میں اچھے ثواب کا حامل ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کے ثواب کے بارے میں فرماتے ہیں، جو روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنی مرغوب غذا ترک کرے گا اور اس کو اللہ تعالی جنتی کھانے پینے کی چیزیں عطا فرمائے گا۔
سامعین، اس چھوٹے سے واقعے سے مایا کا ذہن اسلام کے بارے میں مشغول ہو جاتا ہے اور فطری طور پر وہ اسلام کے بارے میں اپنے مسلمان ساتھیوں سے سوالات پوچھ کر اپنی تحقیقات شروع کرتی ہیں۔ ان کے مسلمان ساتھی بھی اپنی معلومات کے مطابق جواب دیتے ہیں، لیکن جس چیز نے اسکاٹ لینڈ کی نوجوان لڑکی کو اپنی طرف متوجہ کیا، وہ قرآن و حدیث کی بنیاد پر جواب دیتے تھے۔ مایا والاس اس بارے میں کہتی ہیں کہ جس چیز نے مجھے متوجہ کیا وہ یہ تھی کہ وہ لوگ مغرور نہیں تھے، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم جانتے ہیں، میرا یہ خیال ہے وغیرہ وغیرہ، بلکہ وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن میں لکھا ہے، یہ سنت کے مطابق ہے، یا ایسا حدیث میں لکھا ہے۔ ان کے پاس ہر چیز کے لیے استدلال تھا اور مجھے زبردستی کوئی بات قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کرتے تھے، بلکہ صرف جواب دیا کرتے تھے۔ اس شخص کے ساتھ مسلمانوں کا برتاؤ جو اسلام کے حقائق کا متلاشی ہو، بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اگر ان کا رویہ اور برتاؤ اسلامی ہو اور سامنے والے کو وہ مفید معلومات سے آگاہ کریں، تو وہ شخص اسلام اور انسان کی صحیح رہنمائی کرنے والی اسلامی تعلیمات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ البتہ محترمہ والاس نے ابھی تک مسلمان ہونے کا فیصلہ نہیں کیا ہے، بلکہ وہ ابھی ان سوالات کے جوابات اسلام میں تلاش کر رہی ہیں جن سوالوں کے جوابات ان کو دیگر ادیان و مذاہب میں نہیں ملے۔
سامعین، بہت سے دیگر نو مسلموں کی طرح بے دینی سے دین کی طرف اور پھر اسلام قبول کرنے تک کے سفر میں قرآن نے مایا والاس کی مدد کی ہے۔ ان کے ساتھیوں نے انہیں آسان اور سلیس ترجمے والا قرآن دیا۔ مایا والاس نے قصص الانبیاء سے قرآن پڑھنا شروع کیا اور بہت جلد وہ قرآن کی طرف مائل ہو گئیں۔ وہ قرآن کے بارے میں کہتی ہیں کہ قرآن میں مجھے سورہ بقرہ زیادہ پسند ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں خدا چیلنج کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اگر تمہیں اس کلام کے بارے میں کوئی شک ہے جسے ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تو اس کا جیسا ایک ہی سورہ لے کر آؤ۔ یہ آیت میرے لیے بہت معنی کی حامل تھی، کیونکہ جو لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ خدا کا کوئی وجود نہیں ہے، قرآن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری باتیں خود ہی گڑھی ہیں، ان لوگوں نے اس چیلنج کا جواب نہیں دیا۔ 1400 سال میں ایک شخص بھی چیلنج کا جواب نہیں دے پایا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا بات کی آیات میں فرماتا ہے کہ تم یہ کام نہیں کر سکو گے۔ محترمہ مایا والاس ایک دلچسپ نقطے کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ آسمانی کتاب ان لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے جو قرآن کو آسمانی کتاب نہیں مانتے کہتی ہے کہ قرآن جیسی کتاب یا اس کے جیسے 10 سورے یا کم سے کم ایک ہی سورہ لے کر آؤ، لیکن ابھی تک کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکا ہے۔ یہ امر خود اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ قرآن آسمانی اور خدا کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ بہرحال محترمہ مایا والاس وسیع تحقیقات کے بعد اس نتیجے پر پہنچتی ہیں کہ اسلام آخری اور مکمل ترین آسمانی دین ہے، اور ان کو قرآن میں اپنے سارے سوالوں کے جواب اطمینان بخش انداز میں مل جاتے ہیں۔ اب وقت تھا اسلام قبول کرنے کا، لیکن مایا والاس کے سامنے ابھی دو مسئلے تھے۔ ایک یہ کہ کیا واقعی اسلامی احکامات قابل عمل ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کی ماں مایا والاس کے مسلمان ہونے کی اطلاع ملنے پر کیا رد عمل دکھائیں گی۔ جبکہ مایا والاس اسلام قبول کرنے میں تاخیر نہیں کرنا چاہتی تھیں، کیونکہ ماہ مبارک رمضان آنے والا تھا اور وہ اس بار ایک مسلمان کی حیثیت سے روزہ رکھنے کی روحانیت سے سرشار عمل اور خدا سے نزدیک ہونے کا تجربہ کرنا چاہتی ہیں۔ لہذا مایا والاس نے اپنے فیصلے سے، اور وہ اس بار ایک مسلمان کی حیثیت سے روزہ رکھنے کی روحانیت سے سرشار عمل اور خدا سے نزدیک ہونے کا تجربہ کرنا چاہتی ہیں۔ لہذا مایا والاس نے اپنے فیصلے سے اپنی ماں کو مطلع کیا، اور تھوڑی سی وضاحت کے بعد ان کو راضی کر لیتی ہیں۔ مایا والاس پورے جوش و جذبے کے ساتھ مسجد جاتی ہیں اور شہادتیں پڑھتی ہیں۔ شہادتیں پڑھتے وقت بے ساختہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب وہ مسلم معاشرے کی ایک رکن ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد مایا والاس کو اب اسلامی احکامات پر عمل کرنا تھا۔ انہوں نے حرام گوشت اور شراب ترک کر کے اسلامی احکامات پر عمل کرنا شروع کیا، لیکن بہت سی مسلمان ہونے والی خواتین کی طرح اسلامی پردہ اختیار کرنا کچھ مشکل کام تھا۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں کہ اسلام کی طرف میرے سفر کا بڑا حصہ اس وقت شروع ہوا جب میں نے اسلامی کلاس میں جانا شروع کیا، اور وہاں بتایا گیا کہ ہمیں اپنا بدن ڈھانک کر رکھنا ہے۔ لمبے عرصے تک میں نے پردے کو قبول نہیں کیا۔ میں اپنے خوبصورت بالوں کو چھپانا نہیں چاہتی تھی، لیکن میں نے حجاب کے بارے میں تحقیق شروع کی۔
مایا والاس کہتی ہیں، میرے دوستوں نے عورتوں کے بارے میں اسلام کے نقطۂ نگاہ سے آگاہ کیا اور یہ بھی بتایا کہ اسلام عورتوں کی اہمیت کے پیش نظر ان سے پردے کو کہتا ہے۔ میرے دوستوں نے مجھے بتایا کہ خدا نے عورتوں کی حفاظت کے لیے پردہ رکھا ہے۔ بہرحال جب پردے کے بارے میں دلائل میری سمجھ میں آ گئے تو خدا کے لیے یہ فریضہ انجام دینا میں نے شروع کر دیا۔ اب محترمہ مایا والاس ایک باپردہ خاتون تھی، وہ اب اس دین کی عاشق ہیں جس دین نے ان کو سب کچھ دیا ہے۔ وہ اسلام کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ اسلام میرے لیے سب کچھ ہے۔ اسلام نے مجھے زندگی کا مطلب بتایا، اسلام نے بتایا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح۔ اسلام مجھے بتاتا ہے کہ ایک خدا ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے اور اس کی اطاعت کر سکتی ہوں۔ اسلام مجھے انسانیت بھی سکھاتا ہے۔ اسلام میرے اور میری ماں کے درمیان بہت اچھے تعلقات کا سبب بنا ہے، اور میری ماں مجھ سے زیادہ محبت کرنے لگی ہیں۔ اب میرے پاس سب کچھ ہے، اور اب میں نئے فیشن کے کپڑوں اور نئے ماڈل کی گاڑی کے چکر میں نہیں پڑتی۔ مجھے مسلمان ہونے سے پہلے پوری زندگی میں کچھ حاصل نہیں ہوا، لیکن آج مجھے اپنے مقام اور اپنی منزلت کا علم ہے، اور اب میں مسلمانوں کے تئیں اپنے فریضے پر عمل اور اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتی ہوں۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایران خطے اور دنیا کی اہم اقتصادی خبروں، اہم اقتصادی موضوعات پر مشتمل پروگرام اقتصاد نامہ لے کر اسفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کا آغاز ہم ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے کرتے ہیں، تو حسب معمول پیش خدمت ہے ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبریں۔
ایران اناج کو ذخیرہ کرنے میں دنیا میں 90 نمبر پر۔ مشترکہ اقتصادی تعاون کمیشن کے اجلاس کے انعقاد پر ایران اور افغانستان کی تاکید۔ امریکہ کے بغیر دنیا کے سب سے بڑے تجارتی بلاک کی تشکیل۔
ابھی آپ نے اہم خبروں کی سرخیاں ملاحظہ فرمائیں اور اب پیش خدمت ہیں تفصیل کے ساتھ تجارتی خبریں۔ ایران کے نائب وزیر مواصلات نے کہا ہے کہ عالمی اقتصادی فورم کی رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران نے 7 مجموعی معیارات میں اور دنیا کے 131 ممالک میں سے جدید اور ایجاداتی اقتصاد میں عالمی سطح پر 67ویں اور وسطی اور جنوبی ایشیا کے علاقے میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ عالمی اقتصادی فورم نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں، کہ جس میں جدیدیت اور ایجادات کے حوالے سے دنیا کے ملکوں کا جائزہ لیا گیا ہے، ہر خطے میں 3 پہلے ملکوں کو معین کیا ہے۔ وسطی اور جنوبی ایشیا کے علاقے میں ایران ہندوستان کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ قزاقستان کا تیسرا نمبر ہے۔ سوئٹزرلینڈ، سویڈن، امریکہ، برطانیہ، ہالینڈ، ڈنمارک، فن لینڈ، سنگاپور، جرمنی اور جنوبی کوریا جدید اقتصاد کے شعبے میں بالترتیب دنیا کے 10 پہلے ممالک ہیں۔ عالمی ادارہ خوراک کا کہنا ہے کہ ایران میں گزشتہ زرعی سال کے دوران 21.6 ملین ٹن اناج پیدا ہوا اور ایران اناج کے ذخائر کے اعتبار سے دنیا میں 9 نمبر پر آ گیا ہے۔ فاو نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں کہا ہے کہ ایران میں گزشتہ زرعی سال میں اس سے گزشتہ سال کی نسبت گندم کی پیداوار 5 لاکھ ٹن کم ہو کر 14 ملین ٹن تک پہنچ گئی، لیکن چاول کی پیداوار میں 2 لاکھ ٹن اضافہ ہوا اور وہ 33 لاکھ ٹن تک پہنچ گئی، جبکہ اناج کی پیداوار میں بھی 2 لاکھ ٹن کا اضافہ ہوا ہے۔ ایران کی ایک نالج بیسڈ کمپنی نے عراق، پاکستان اور افغانستان کو اپنی نینو ٹیکسٹائل کی مصنوعات برآمد کرنے کے بعد اب ہالینڈ، کینیڈا، آسٹریلیا اور بلغاریہ کو برآمدات کے لیے اپنا ٹارگیٹ بنایا ہوا ہے۔ اس کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر محمود زرابی نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ اور کاروبار میں مشکلات کے باوجود ہم نے اپنی مصنوعات کو برآمد کیا ہے اور ہم آئندہ سال اپنی برآمدات کو بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ یہ نالج بیسڈ کمپنی ایران میں اینٹی بیکٹیریل جرابے بنانے والی اولین کمپنیوں میں شامل ہے کہ جس نے سلور نینو ذرات ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اینٹی بیکٹیریل اور بدبو نہ دینے والی جرابیں تیار کی ہیں۔ اسی طرح یہ کمپنی نینو گلوز اور انڈر گارمنٹس بھی تیار کر رہی ہیں۔ ایران کی تانبے کی صنعتوں کو ترقی دینے کے لیے 2.5 ارب یورو کی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔
ایران کی تانبے کی صنعتوں کی قومی کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر اردشی سعد محمدی نے کہا کہ تقریباً 2.5 ارب یورو اس صنعت کی توسیعی منصوبے کے لیے مختص کیے گئے ہیں اور اس وقت مختلف آلات اور مشینیں خریدی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال تانبے کی کمپنی نے 1 ارب ڈالر کی برآمدات کی تھی اور یہ آمدنی پیداواری کمپنیوں کی زر مبادلہ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مختص کی گئیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ رواں سال کے دوران تانبے کی برآمدات گزشتہ سال کی نسبت بڑھ جائیں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اعداد و شمار کے مطابق رواں سال کی پہلی 6 ماہی میں کیتھوڈ تانبے کی 1,40,000 ٹن ریکارڈ پیداوار ہوئی اور توقع کی جا رہی ہے کہ رواں سال کے اختتام تک یہ 2,80,000 ٹن تک پہنچ جائے گی۔
ہندوستان کے مرکزی بینک نے کہا ہے کہ ہندوستان اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ مالی سال 2020-21 کی پہلی ششماہی میں تکنیکی لحاظ سے اقتصادی جمود میں داخل ہو گیا ہے۔ ہندوستان کے مرکزی بینک کے نائب سربراہ مائیکل پاترا کی سربراہی میں ایک ٹیم کے ذریعے شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی تیسری بڑی اقتصادی طاقت ممکنہ طور پر جولائی سے ستمبر تک مسلسل دوسری سہ ماہی میں چھوٹی ہو گئی ہے اور وہ اقتصادی جمود کا شکار ہو گئی ہے کہ جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی مجموعی قومی پیداوار میں جولائی سے ستمبر تک کی سہ ماہی میں 8.6% کمی واقع ہوئی۔ ہندوستان کے مرکزی بینک کا کہنا تھا کہ ملک کو سخت اور مشکل حالات کا سامنا ہے۔ ایران کے وزیر توانائی اور افغانستان کے حکام نے مشترکہ اقتصادی تعاون کمیشن کا اجلاس جلد از جلد بلانے پر زور دیا ہے۔ ایران کے وزیر توانائی رضا اردکانیان نے تہران میں افغانستان کے نائب وزیر خارجہ میر ویس ناب اور وزیر خزانہ محمد عیسیٰ قدرت سے ملاقات کی، جس میں دونوں فریقوں نے اس مشترکہ کمیشن کے اجلاس کے انعقاد اور مختلف شعبوں میں دونوں ملکوں کے تعاون کو فروغ دینے کا جائزہ لیا۔ دونوں فریقوں نے ایران اور افغانستان کی سرحد پر ونڈ پاور پلانٹ لگانے اور قابل تجدید توانائیوں کے شعبے میں منصوبوں کا جائزہ لینے کے علاوہ معاہدے پر دستخط اور ان منصوبوں پر عمل درآمد شروع کرنے کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا۔ افغانستان کے نائب وزیر خارجہ میر ویس ناب نے ایران کی جانب سے افغانستان کی مدد و حمایت کا شکریہ ادا کیا اور ایران کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے پر زور دیا۔ چین اور جاپان سمیت ایشیا بحر الکاہل کے 15 ملکوں نے آزادانہ تجارت کے علاقائی معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس میں امریکہ شامل نہیں ہے۔
چین، جاپان اور جنوبی کوریا سمیت ایشیا بحر الکاہل کے 15 ملکوں نے دنیا میں آزادانہ تجارت کے سب سے بڑے علاقائی معاہدے آر سی ای پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس معاہدے کو چین کی حمایت حاصل ہے اور اس میں امریکہ شامل نہیں ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے اس معاہدے میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ آر سی ای پی معاہدہ اس گروپ کے لیے ایک اور جھٹکا ہے کہ جس کی سابق امریکی صدر باراک اوباما حمایت کر رہے تھے اور ڈونلڈ ٹرمپ 2017 میں اس سے نکل گئے تھے۔ معاہدہ کرنے والے ملکوں میں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ بھی شامل ہیں۔ مزید 10 ملک جنوب مشرقی ایشیا کی تنظیم آسیان کے ہیں۔ ایشیا بحر الکاہل کے ان ملکوں نے فری ٹریڈ معاہدے پر دستخط ویتنام میں آسیان کانفرنس کے دوران کیے۔ معاہدے کے نتیجے میں ان ملکوں کے درمیان تجارت کی 90% اشیاء پر ٹیرف ختم کر دیا جائے گا۔
برطانیہ کے وزیراعظم بورس جانسن 2030 تک نئی پیٹرول اور ڈیزل گاڑیوں کے فروخت پر پابندی عائد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کہ جو مجوزہ پروگرام سے 5 سال پہلے ہوگا۔ برطانیہ نے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنے کے لیے 2040 سے نئی پیٹرول اور ڈیزل گاڑیوں کی فروخت پر پابندی کا منصوبہ بنایا تھا، اور بورس جانسن نے فروری میں اس میں 5 سال کی کمی کر دی تھی اور اس کے لیے 2035 کی ڈیڈ لائن مقرر کی تھی۔ اخبار فائنینشل ٹائمز نے باخبر ذرائع کے حوالے سے لکھا ہے کہ بورس جانسن اس وقت اس تاریخ میں مزید 5 سال کی کمی کر کے اسے 2030 کرنا چاہتے ہیں۔ اس اخبار کے مطابق ان میں وہ گاڑیاں شامل نہیں ہوں گی جو پیٹرول اور بجلی دونوں سے چلتی ہیں۔ یہ گاڑیاں 2035 تک فروخت کی جا سکتی ہیں۔ سعودی عرب کی تیل کمپنی آرام کو اپنے 75 ارب ڈالر کے شیئرز کا منافع ادا کرنے کے لیے گزشتہ سال اپریل سے پہلی بار بانڈ مارکیٹوں کی طرف رجوع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی تیل کمپنی نے اس سلسلے میں گولڈ مین ساکس بینک سمیت بہت سے بڑے بینکوں کی خدمات حاصل کی ہیں۔ تیل کی قیمتوں میں کمی سے رواں سال کی تیسری سہ ماہی میں آرامکو کی آمدنی میں 45% کمی واقع ہونے سے اسے زیادہ قرضہ حاصل کرنے کی ضرورت پڑ گئی، تاکہ وہ سعودی حکومت سمیت اپنے شیئر ہولڈرز کی کو منافع ادا کر سکے۔ آرامکو کمپنی نہ صرف اپنے ملازمین اور اخراجات کو کم کر رہی ہے، بلکہ وہ اپنے بعض اثاثوں کو فروخت کرنے کا جائزہ لے رہی ہے۔ آرامکو نے گزشتہ سال بھی بانڈز بیچ کر 12 ارب ڈالر حاصل کیے تھے۔ پیشے خدمت ہے ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبریں۔
سخت ترین پابندیوں کے باوجود ایران کی بندرگاہوں سے تجارت جاری۔ عمران خان کا دورہ کابل اور تجارت اور ٹرانزٹ معاہدے پر عمل درآمد کے لیے دونوں ملکوں کے اقدامات۔ امریکہ میں بری اقتصادی خبروں سے عالمی اسٹاک مارکیٹوں میں مندی.
ابھی آپ نے اہم خبروں کی سرخیاں ملاحظہ فرمائی اور اب پیش خدمت ہیں تفصیل کے ساتھ تجارتی خبریں. امریکی انتخابات سے متعلق تبدیلیوں اور حالات اور ایران کے بائیکاٹ اور اس پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی وائٹ ہاؤس کی پالیسیوں کی ناکامی نے ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات میں آسانیاں پیدا ہونے سے متعلق یورپ والوں کی امید میں اضافہ کر دیا ہے. اسی سلسلے میں وہ ایران کی مارکیٹ میں سرمایہ کاری کے حوالے سے ہونے والی ایک کانفرنس میں شرکت کریں گے کہ جو یورپی یونین کے مالی تعاون سے منعقد ہوگی. یورپی سرمایہ کار ایران کے خلاف عائد پابندیوں کے خاتمے کی صورت میں یورپی یونین کی مالی اعانت سے 14 سے 16 دسمبر تک منعقد ہونے والی ایک کانفرنس میں شرکت کریں گے. توقع کی جا رہی ہے کہ امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کے وعدوں کے مطابق واشنگٹن ان ممالک کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات کو بحال کرے گا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی یک طرفہ پالیسیوں کی وجہ سے تعطلی کا شکار ہو گئے تھے. اس درمیان یورپی ممالک کے دوسرے تمام ملکوں کے نسبت زیادہ خوش ہیں کیونکہ جو بائیڈن کے برسر اقتدار آنے اور ایران کے خلاف پابندیوں کے خاتمے سے وہ ایک بار پھر ایران کی مارکیٹوں میں واپس آ سکتے ہیں. ایران کے بندرگاہوں کے ادارے کے مینیجنگ ڈائریکٹر محمد راستاد نے کہا ہے کہ پابندیوں کے باوجود بندرگاہوں پر سامان لادنے اور لے جانے کا کام بدستور جاری ہے. انہوں نے کہا کہ ایران کے بندرگاہوں کے ادارے نے بندرگاہوں کی بنیادی تنصیبات اور آلات کی توسیع و ترقی پر خصوصی توجہ مرکوز کر رکھی ہے. محمد راستاد نے ایران کی تجارتی بندرگاہوں کی سالانہ 246 ملین ٹن کی گنجائش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے شمال اور جنوب میں تجارتی بندرگاہوں کے ذریعے ہم مستقبل قریب میں وسطی ایشیا کے ممالک کے ساتھ ٹرانزٹ اور سامان کے لین دین میں اضافے کا مشاہدہ کریں گے. انہوں نے ایران کی گنجائش اور اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ایران کا شپنگ فلیٹ دنیا کے 20 بڑے شپنگ فلیٹس میں سے شمار ہوتا ہے مزید کہا کہ سخت ترین پابندیوں کے باوجود ایران کے تجارتی بندرگاہوں پر سامان لادنے اور لے جانے میں 10% اضافہ ہوا ہے اور ایران کی بندرگاہوں سے ٹرانزٹ درآمدات اور برآمدات مسلسل جاری ہیں. ایران کے وزیر اقتصاد نے کہا ہے کہ یوریشیا اقتصادی یونین میں ایران کی رکنیت ایران کا جامع ترین تجارتی معاہدہ ہے.
ایران کے وزیر اقتصاد فرہاد دیش پسند نے یہ بات بیان کرتے ہوئے کہ یوریشیا اقتصادی یونین ایک بڑی مارکیٹ قائم کر سکتی ہے کہا کہ ایران اور یوریشیا یونین کا معاہدہ مفصل ترین اور جامع ترین تجارتی معاہدہ ہے جو ایران نے اب تک کیا ہے اور یہ بہت سے فوائد کا حامل ہے. انہوں نے یہ بات بیان کرتے ہوئے کہ اعداد و شمار کے مطابق یوریشیا یونین میں رکنیت نے ایران اور اس یونین کے رکن ملکوں کے درمیان تجارتی لین دین میں قابل ذکر اضافہ کیا ہے. مزید کہا کہ یوریشیا یونین کی تشکیل اور اس کے ارکان کا تعاون رکن ملکوں کے درمیان جامع ترین اقتصادی یک جہتی کو ظاہر کرتا ہے اور ایران اس وقت یوریشیا یونین کے رکن ملکوں کے ساتھ اقتصادی یک جہتی کے ابتدائی مرحلے میں ہے. یوریشیا اقتصادی یونین کے اہم مقاصد میں رکن ملکوں کے درمیان اقتصادی یک جہتی کی فضا پیدا کرنا، مشترکہ منڈیوں کو توسیع و ترقی دینا، رکن ملکوں کے مشترکہ منڈی میں مصنوعات، سرمایہ، سروسز اور انسانی سرمایہ کی آزادانہ منتقلی کا حصول، مصنوعات کی قیمتوں میں کمی اور خام مال کی منتقلی کے اخراجات میں کمی، مشترکہ منڈی میں صحت مند مقابلے کی ترویج اور زراعت و توانائی اور ٹیکنالوجی اور نقل و حمل اور ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں مشترکہ پالیسیاں اختیار کرنا شامل ہے. انہوں نے کہا کہ ایران اور یوریشیا یونین کے مابین معاہدے سے رکن ملکوں کی پیداوار اور اقتصاد پر طویل مدت قابل ذکر مثبت اثرات مرتب ہوں گے.
پاکستان افغانستان کے ساتھ ٹرانزٹ تجارت اور ترجیحی تجارت کے معاہدے کو جنوری 2021 کے اختتام تک حتمی شکل دینے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے حال ہی میں کابل کا دورہ کیا ہے جس کے دوران دونوں ملکوں کے رہنماؤں نے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا. وزیراعظم پاکستان کے مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ٹرانزٹ اور ترجیحی تجارت کے معاہدے کو آئندہ سال جنوری کے آخر تک حتمی شکل دے دی جائے گی. انہوں نے کہا کہ افغانستان میں تمام فریقوں خاص طور پر اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ کے ساتھ تعمیری مذاکرات انجام پائے اور دونوں ملکوں کی تاجر برادری کو موجودہ صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ عبدالرزاق داؤد نے مزید کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان بہترین مواقع موجود ہیں اور توقع کی جا رہی ہے کہ تمام متعلقہ افراد اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ حکومت پاکستان نے حالیہ مہینوں کے دوران افغانستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے مکمل ایس او پیز کے ساتھ دونوں ملکوں کے درمیان تمام مشترکہ سرحدیں کھول دی ہیں اور اس نے جولائی میں پاکستان کے راستے ہندوستان کے ساتھ افغانستان کی تجارت اور برآمدات کی بحالی کی درخواست بھی قبول کر لی تھی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام اقتصاد نام اپنے اختتام پہ پہنچا، مجھے اجازت دیجیے۔ Oh,